أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم صدق الله العظيم. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے, اس کا احسان ہے کہ اس نے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے درس قرآن کی اس مجلس میں شرکت کی سعادت عطا فرمائی ہے. قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی وہ کتاب ہے جسے اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے آخری اور فائنل بک کی حیثیت سے نازل فرمائی, اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جس طرح آخری رسول ہونے کی حیثیت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, اسی طرح اب کوئی کتاب نہیں آنے والی, کوئی یہ آخری کتاب نازل کر دی گئی ہے. اس کتاب کا ایک ایک حرف, ایک ایک آیت ہمارے لیے, بلکہ قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے. ابھی جو آیتیں تلاوت کی گئی, یہ سورۃ تغابن کی آیت ہے. اس سے پہلے جو سورت گزری, سورۃ منافقون, نفاق کہتے ہیں ایک آدمی دل میں کفر چھپائے ہوئے ہو اور زبان سے ایمان کو ظاہر کرے. منافقوں سے اسلام کو بڑا نقصان پہنچا. قرآن مجید نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے. ان کو یہ کہا گیا ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعہم, یہ منافقین اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں حالانکہ وہ خود اپنی ذات کو دھوکہ دے رہے ہیں. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ صحابہ کی طرح ایمان لے آؤ تو یہ کہتے ہیں کیا بے وقوفوں کی طرح ہم ایمان لے آئیں. قرآن مجید نے بڑی تفصیل سے ان کے احوال ذکر فرمائے اور انجام بھی ذکر فرما دیا. وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا, کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر رکھا ہے منافقوں مردوں کے لیے, منافق عورتوں کے لیے, اور کافروں کے لیے جہنم ابدی ہے, ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہنا ہوگا. اب اس کے بعد ان آیات میں, یہ سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایمانیات کا بیان تفصیل سے ذکر فرمایا. حالانکہ یہ سورت مدنی ہے اور مدنی سورت میں زیادہ تر احکام ہوتے ہیں, اس لیے کہ خطاب ایمان والوں سے ہے. مکی صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمانیات کا تذکرہ فرمایا, قدرت کی نشانیوں کو ذکر فرمایا, ایمان لانے کی ترغیب اور ترغیب دی, لیکن مدنی صورتوں میں زیادہ تر احکام نازل فرمائے. یہ ایک ایسی صورت ہے جس میں ایمانیات کو اللہ تعالیٰ نے بہت جامع طریقے سے ذکر فرمایا ہے. ایمانیات کو اگر ہم تفصیل سے دیکھیں تو وہ جو ایمان مفصل آپ نے یاد کیا ہوگا, آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت, یہ تمام ایمانیات ہیں. اس کو اگر خلاصے کے طور پر دیکھیں ان بریف, تو تین ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کو ہم مکمل ایمانیات کہہ سکتے ہیں. ایک ایمان باللہ, اللہ پر ایمان لانا, ایک ایمان بالرسل, رسولوں پر ایمان لانا, اور ایک تیسرا ہے ایمان بالآخرت, آخرت پر ایمان لانا. یہ تین چیزیں ایمانیات کی بنیاد ہیں. ان ایمانیات کو اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے پہلے رکوع میں ذکر فرما دیا. دوسرے رکوع میں ایمان کے تقاضوں کو ذکر فرمایا کہ جو ایمان لے آئے تو ایمان آپ سے کیا چاہتا ہے, ایمان کا تقاضا کیا ہو, آپ کی زندگی ایمان کے بعد آپ کی لائف اسٹائل میں کیا تبدیلیاں آنی چاہیے, وہ ذکر فرمایا تفصیل کے ساتھ. شروع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, دس صورتیں ایسی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اس لفظ سے شروع فرمایا, سبحا یا یسبحو. سبحا کے معنی ہوتے ہیں اللہ کی پاکی بیان کرنا. سورہ اسراء میں اللہ فرماتے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَاكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِحَهُمْ. ہر چیز اللہ کی تسبیح, اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے, تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے. گویا یہ تمام جمادات, نباتات, ٹریز اور یہ پہاڑ, یہ پرندے, یہ جانور, یہ سب اللہ کی تسبیح میں لگے ہوئے ہیں. ہم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے, لیکن ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے. کل قد علم صلاته وتسبیحا, ہر چیز اپنی نماز اور اپنی تسبیح کو جانتی ہے اور تسبیح بیان کر رہی ہے. تسبیح بیان کرتی ہے, پاکی بیان کرتی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہیں, جو زمینوں میں ہیں. اللہ کے لیے کائنات کی ہر چیز اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے. لہ الملک ولہ الحمد, اسی کے لیے حکومت ہے اور اسی کے لیے تعریف ہے. کسی اچھی چیز کو دیکھ کر ہمارے زبان سے جو تعریف نکلتی ہے, یہ خوبصورت پھول ہے, کیا ہی اچھا ہے, اس کا مطلب اس پھول کا بنانے والا, ہم اس کی تعریف کر رہے ہیں. اس پھول کی بذات خود تعریف نہیں, تعریف تو اس ذات کی ہے جس نے اس کو پیدا کیا. اسی طرح کئی اچھی چیزیں ہیں جن کو دیکھ کر انسان کی زبان سے سبحان اللہ نکلتا ہے, الحمدللہ نکلتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ تمام اس کاریگری کو بتلا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو پیدا کیا ہے. لہ الملک و لہ الحمد, حکومت بھی اسی کی ہے اور تعریف بھی اسی کے لیے ہے. وہو علی کل شیء قدیر, اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن, اللہ وہ ذات ہے جس نے تم کو پیدا کیا. فمنکم کافر, تم میں سے بعض کافر ہوئے اور بعض ایمان والے ہیں. یہ ایک تقسیم ہے جو اللہ تعالیٰ نے بتلائی ہے کہ انسانوں کے اندر کوئی تقسیم نہیں ہو سکتی, زبان کے اعتبار سے کوئی تقسیم نہیں ہو سکتی, رنگ کے اعتبار سے کوئی تقسیم نہیں ہو سکتی, جغرافیائی اعتبار سے کہ فلاں ملک کا رہنے والا ہے, فلاں ملک کا باشندہ ہے, کوئی تقسیم نہیں ہو سکتی, برادری کے اعتبار سے کوئی تقسیم نہیں ہو سکتی. تقسیم اگر ہے تو صرف یہ ہے کہ ایک ایمان والا ہے اور ایک کافر ہے, ایک اللہ کو ماننے والا ہے اور ایک اللہ کا انکار کرنے والا ہے. باقی جو تقسیم انسانوں کی بنائی ہوئی ہے, آپ دیکھیں یہ قدرتی ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی کالا ہے, قدرتاً وہ کالا پیدا ہوا ہے. ایک آدمی گورا ہے, وہ قدرتاً گورا پیدا ہوا ہے, اس کی اپنے اختیار سے چیز نہیں ہے. ایک آدمی کسی علاقے میں, پرٹیکولر کسی علاقے میں پیدا ہو گیا, وہ اس کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, وہ بے اختیاری چیز ہے. اسی طرح زبانوں کا الگ الگ ہونا, یہ تو اللہ کی قدرت کی نشانی ہے. گویا ان بنیادوں پر تقسیم نہیں ہو سکتی. تقسیم اگر ہو سکتی ہے تو ایمان اور کفر کی بنیاد پر, کہ ایک آدمی اللہ کو ماننے والا ہے اور ایک آدمی اللہ کا انکار کرنے والا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے باہر سے آنے والے صحابہ کرام کو اپنا لیا, اپنا بھائی بنا لیا. مدینہ کے اندر ایک ہی برادری, مسلم برادری, کچھ اس میں سے وہ ہیں جو انصار ہیں, مدینہ کے رہنے والے باشندے, کچھ وہ ہیں جو مکہ سے ہجرت فرما کر یہاں آئے ہوئے ہیں, کچھ ایسے ہیں جو دوسرے ملکوں سے آئے ہوئے ہیں. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فارس سے آئے ہوئے, حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روم سے آئے ہوئے, حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حفشہ اور ایتھوپیا سے آئے ہوئے, لیکن یہ سب بھائی بھائی ہیں. انما المؤمنون اخوة, یہ تمام مؤمن آپس میں بھائی بھائی ہیں. چاہے وہ کسی علاقے کا رہنے والا ہو, کسی بھی زبان کا بولنے والا ہو, کسی بھی رنگ کا ہو, وہ سب آپس میں بھائی بھائی ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں ایمانی اخوت اور ایمانی جو بردرہڈ ہے اسلام کا, یہ تمام رشتوں سے زیادہ مضبوط ہے. حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المسلم اخو المسلم, ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. اور ایک جگہ فرمایا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے ایسا ہے جیسے انسان کے یہ پارٹس آف باڈی, اعضا کے ایک عضو کو تکلیف پہنچتی ہے, پورا جسم بے قرار ہو جاتا ہے, بے چین ہو جاتا ہے. اسی طرح مسلمانوں کے اندر کسی ایک مسلمان کو تکلیف پہنچے, پورا معاشرہ, پوری مسلم کمیونٹی کو اس تکلیف کا احساس ہونا چاہیے اور اس کے دور کرنے کی کوششیں ہونی چاہیے. یہ اسلام کا تقاضا ہے. آج ہم مسلمانوں نے اس اسلام کے تقاضے کو پسے پشت ڈال دیا. ہمارے اندر کئی تقسیمیں ہو چکی, ملکوں کی بنیاد پر, برادریوں کی بنیاد پر, ذاتوں کی بنیاد پر ہم نے اپنے آپ کو تقسیم کر کے رکھا ہے. وہ تو فلاں برادری کا ہے, وہ فلاں خاندان کا کا ہے، فلاں قبیلے کا ہے، وہ تو فلاں زبان کا بولنے والا ہے. اسلام ان تقسیم کو نہیں چاہتا. اسلام تو یہ چاہتا ہے کلمہ اسلام کے پڑھنے والے سب ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہو جائیں، المسلم اخ المسلم. اور قرآن کہہ رہا ہے انما المؤمنون اخوہ، کہ تمام مسلمان ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں. اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں کہ بس تقسیم یہی ہو سکتی ہے، یا تو مومن ہے یا کافر. واللہ بما تعملون بصیر. اور اس میں بھی اگر دیکھا جائے تو نیچرل جو ہے، قدرتی طور پر جو آدمی پیدا ہوا ہے وہ ایمان کے ساتھ آیا ہے. حدیث میں آیا ہے کل مولود یولد علی الفطرتی فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، کہ ہر بچہ ایمانی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کو جو انوائرمنٹ ملتا ہے، جو ماحول ملتا ہے، اگر ماں باپ اس کے یہودی ہیں اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، کرسچن ہیں اس کو کرسچن بنا دیتے ہیں، اس کے ماں باپ اگر آتش پرست ہیں، آگ کی پوجا کرنے والے ہیں، ہندو ہیں، وہ ہندو بن جاتا ہے. لیکن ایمان اس کے دل کے اندر چھپا ہوا ہے، اس ایمان کبھی بھی کسی وقت بھی ظاہر ہو جاتا ہے. اسی لیے قرآن مجید نے کافروں کی ایک حالت کو یہ بیان کیا وقالو قلوبنا غلف، یہ کہتے ہیں کہ ہمارے قلوب کو پردہ پڑا ہوا ہے. مطلب کیا ہے؟ ایمان تو اندر ہے لیکن اس پر پردہ پڑ گیا ہے، حق بات کے ماننے کا اندر جذبہ موجود ہے لیکن اس کو کور کر دیا گیا ہے. وہ کور کیا ہے؟ کفر کا کور ہے، شرک کا کور ہے، یہودیت یا نصرانیت کا کور ہے، وہ اس کے قلب پر آ پڑا ہے. ورنہ بچہ فطرت ایمان پر پیدا ہوتا ہے. واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے ان کاموں کو جو تم کر رہے ہو. خلق السماوات والارض بالحق، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو بنایا حق کے ساتھ. وصورکم، اور تم کو تصویر دی، تمہاری صورت بخشی. فاحسن صورکم، تمہاری صورتیں اچھی بنائی. جو انسان کی صورت بنائی یہ بالکل پرفیکٹ ہے. جو دو کان جس طرح رکھے فٹ کیے، جو ناک جہاں پر فٹ کی ہے، منہ کا جو انداز ہے، آنکھوں کا جو انداز ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے پرفیکٹ شکل میں بنا کی. اس سے بہتر انسان کی شکل ہو نہیں سکتی تھی. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین اندازے سے پیدا کیا. کتنا خوبصورت ہے، تمام چاہے وہ انسان اپنے معاشرے میں یا اپنے گھر کے اندر کتنا ہی بدصورت کیوں نہ ہو، لیکن جانوروں کے سامنے اس کو رکھ دو، سب سے خوبصورت یہی ہے. تمام جانور کے اندر سب سے خوبصورت جو ہے مخلوق وہ انسان ہے. اور پھر جس کو اللہ نے، آپ یہ بھی دیکھیں اللہ کی قدرت اور کاریگری، ہر انسان کو ہم پہچان رہے ہیں الگ الگ شکلوں سے. لاکھوں کروڑوں انسان کے اندر کوئی دو انسان ایسے ہوتے ہیں جو بالکل ایک جیسے ہوتے ہیں، ورنہ تو ہم ہر ایک کو اس کی شکل سے پہچان رہے ہیں. حالانکہ سب کچھ ایک ہی ہے، دو آنکھیں، دو کان، ایک ناک، منہ کے دو ہونٹ، یہ سب ایک ہی چیز ہے. کتنے اللہ نے اس کے اندر کاریگری رکھی ہے. بلکہ اس کی شکل بھی جانے دیجیے، آواز سے لوگ پہچان جاتے ہیں. کسی کی آواز آپ واقف ہو جائیں، اندھیرے میں اس کی آواز سن کر پہچان جاتے ہیں. آواز کو بھی جانے دیجیے، لوگ گلے کی خرخراہٹ سے پہچان جاتے ہیں، کھکارنا جو ہوتا ہے اس سے پہچان جاتے ہیں کون کھانس رہا ہے. کیا ہے یہ؟ اللہ تعالیٰ کی کاریگری ہے. ایک ہی جگہ سے آواز نکل رہی ہے سب کی، لیکن ہر ایک کی آواز مختلف، ہر ایک کی شکلیں مختلف. یہ اللہ تعالیٰ قدرت کی کاریگری اللہ کی. وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے سب کو. يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ کے آسمانوں میں ہیں، جو کچھ کے زمینوں میں ہیں، اور جانتا ہے جو تم دل میں چھپاتے ہو اور جو تم کھول رہے ہو. ظاہر کرتا ہے انسان وہ بھی اللہ جانتا ہے، اور جو دل میں چھپائے ہوئے ہیں، جذبات ہے کسی کے لیے، محبت ہے، حسد ہے، نفرت ہے، کینہ ہے، سب کو اللہ جان رہا ہے. واللہ علیم بذات الصدور، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے دلوں تک کی باتوں کو. بلکہ ایک جگہ فرمایا یعلم خائنۃ الاعین، اللہ آنکھوں کی خیانت کو بھی جان رہا ہے. دیکھنے والا کس نیت سے دیکھ رہا ہے وہ بھی اللہ اس سے واقف ہے. الم یاتکم نبأ الذین کفروا من قبل، یہ ایمانیات میں ایک ایمانیات کا بیان ہوا، اور وہ ہے توحید باللہ، اللہ پر ایمان لانا، اللہ کو ایک ماننا. یہ اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں ذکر فرما دیا. اب دوسری کا ذکر فرماتے ہیں، وہ ہے ایمان بالرسالہ، رسولوں پر ایمان لانا. الم یاتکم، کیا تم کو نہیں پہنچی خبر ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا ان سے پہلے. فذاقوا وبال امرہم، انہوں نے اپنے کام کی سزا پالی چکھ لی اور ان کے لیے دردناک عذاب ہیں. یہ اس وجہ سے ذالک بانہ کانت تاتیہم, یہ اس لیے کہ لاتے تھے ان کے پاس ان کے رسول نشانیاں, پھر وہ کہتے تھے ابشر یہدوننا, کیا ایک انسان ہم کو راہ دکھائے گا, پھر وہ منکر ہو گئے رسولوں کے, وہ تولو, انہوں نے اعراض کیا, واستغن اللہ, اور اللہ تعالیٰ بھی ان سے بے نیاز ہو گیا. واللہ غنی حمید, اور اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے, ستودہ صفات ہے. اللہ تعالیٰ اگلی قوموں کی واقعات اور ان کی قصص اور ان کی حکایات کو قرآن مجید میں اللہ نے الگ الگ جگہ بیان کیا. قوم عاد کا قصہ, قوم سمود کا واقعہ, قوم نوح کا واقعہ, کس طرح انبیاء کرام نے ان کو سمجھایا, اللہ کو ایک ماننے کی دعوت دی, گناہوں سے رکنا اور کفر اور شرک سے رکنے کی دعوت دی, لیکن انہوں نے ایمان نہیں لائے اور اپنے گناہوں پر جمے رہے, اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا. انبیاء کرام کو اور ان کے ساتھ جو ماننے والے تھے مومنین, ان کو بچا لیا, باقی قوم اس طرح ہلاک ہو گئی, وہ ان کا نام و نشان نہ رہا. علم یاتکم, کیا ان کے پاس یہ خبریں نہیں پہنچی کہ ان کافروں کا انجام کیا ہوا؟ جب بھی کوئی رسول آیا تو کیا کہتے تھے, ابشر یہدوننا, کیا انسان ہماری رہنمائی کرے گا؟ وہ یہ چاہتے تھے فرشتے آسمان سے اترے ہیں ان کے لیے. لولا انزل علیہ ملک, یہ بھی کہتے تھے کہ ہم پر فرشتہ کیوں نہیں نازل کیا گیا, حالانکہ تمام رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے جو بھیجا ہے بشر انسانوں ہی میں سے بھیجا ہے, اس لیے کہ انسان انسان کی رہنمائی کرے گا. اگر بشر نہ ہوتا, فرشتوں کو بھیج دیا جاتا, تو پھر قومیں کیا کہتی, یہ تو فرشتہ ہے, یہ اگر اللہ کی فرما برداری کرے اس میں کیا تعجب کی بات ہے, ہمارے ساتھ تو بڑی جھنجھٹیں ہیں, ہم کو تو کھانے پینے کی ضرورت ہے, ہم کو بیویوں کے ساتھ رہنے کی ضرورت ہے, ہمارے کاروبار ہیں, ہماری ملازمتیں, اس کو کیا فکر ہے, نہ اس کو کھانے کی ضرورت, نہ پینے کی ضرورت, نہ کوئی خواہش, نہ کوئی جنجال. تو پھر ماڈل رول ماڈل نہ ہوتا نبی. اللہ تعالیٰ نے نبی کو بھیجا انسانوں ہی میں سے, بلکہ من انفسہم, من ہم کے الفاظ ملتے ہیں کہ اکثر انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم ہی میں مبعوث فرمایا. وہ بندہ جو اللہ تعالیٰ نے رسالت کے لیے اس کو منتخب کیا, اسی قوم کا بندہ ہے, تاکہ ان کو یہ بھی کہنے کا موقع نہ ملے, پتہ نہیں یہ پہلے کہاں رہا ہوگا, یہ کس کے پاس رہا ہوگا, دیکھ لو تمہارے ہی سامنے اس کی زندگی گزری. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی چیلنج بھی دیا, فقط لبثت فیکم عمرا من قبلی, میں تم میں ایک عمر گزار چکا اس سے پہلے. جب دعوے نبوت کیا ہے, اسلام کا پیغام دینا شروع کیا ہے, اس سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 40 سال ہو چکی ہے, اور یہ 40 سال ان کی آنکھوں کے سامنے گزارے ہیں. کسی کو کوئی کہنے کا موقع نہ ملے, کوئی کریٹیسائز نہ کر سکے, کوئی زندگی کا کوئی پوائنٹ ایسا نہیں جس پر کوئی پوائنٹ آؤٹ کر سکے, انگلی رکھ سکے, بلکہ صادق الوعد الامین, صادق الوعد, سچا وعدہ والا, امانت دار, یہ ان کی زبان سے لفظ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. تو اسی طرح تمام انبیاء کرام اپنی قوموں میں مبعوث ہوئے اور قوم نے ان کا کہنا نہیں مانا, بلکہ کیا کہا, ابشر یہدوننا, کیا انسان ہماری رہنمائی کرے گا. فکفروا, وہ کافر ہو گئے, انکار کیا انہوں نے, اور اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے, تمام تعریفوں والا ہے. زعم الذین کفروا ان یبعثوا, ان کافروں نے یہ یقین کر لیا کہ ان کو دوبارہ اٹھایا نہیں جائے گا, اب یہ آخرت کی بات آئی. قل بلا وربی لتبعثن, فرما دیجئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, کیوں نہیں, میرے رب کی قسم تم کو ضرور بھی ضرور اٹھایا جائے گا, تاکید کے ساتھ, رب کی قسم بھی اور لفظ بھی تاکید کا, ضرور بھی ضرور تم کو دوبارہ اٹھایا جائے گا. اور کیا کیا جائے گا, ثم لتنبؤن بما عملتم, پھر تم کو بتلایا جائے گا وہ تمام اعمال جو تم نے کیے. یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء, جس دن ہر نفس دیکھ لے گا اس کے سامنے اعمال, جو کچھ اس نے اچھا کیا ہے یا برا کیا ہے سامنے نام اعمال میں لکھا ہوا ہے. ایک جگہ فرمایا, فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا, ایک ذرے کے برابر نیکی کی ہوگی وہ بھی دیکھے گا, اور ایک ذرے کے برابر برائی کی ہوگی وہ بھی دیکھ لے گا. وذلک علی اللہ یسیر, اور یہ اللہ پر آسان ہے, یعنی اس طرح دوبارہ اٹھانا, سب کا حساب کر دینا, یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. یہ 5 آیتیں, 6 آیتیں گزر چکی, اب اللہ تعالیٰ اس کا خلاصہ پیش کرتے ہیں. فآمنوا باللہ ورسولہ, سو ایمان لے آؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس نور پر جو ہم نے نازل کیا, یعنی قرآن کریم نور ہدایت. واللہ بما تعملون خبیر, اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے ان کاموں کو جو تم کر رہے ہو. یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن, جس دن کے تم کو جمع کرے گا, جمع ہونے کے دن تمام انسان ایک میدان میں جمع ہوں گے, اس لیے اس کو یوم الجمع کہا گیا. ذالک یوم التغابن, یہ دن ہوگا ہار جیت کا دن, نقصان کا دن. تغابن کے معنی ہوتے ہیں خسارہ, ٹوٹا, کسی چیز کا ضائع ہو جانا. تو اس دن لوگ افسوس کا اظہار کریں گے. جو لوگ جہنمی ہیں وہ کہیں گے کاش ہم ایمان لے آتے ہیں کہ آج ہم کو یہ دن دیکھنا نہ پڑتا. جو جنتی ہیں وہ اس پر افسوس کریں گے کاش ہم نے دنیا میں اپنے وقت کو ضائع نہ کیا ہوتا تو ہم اس سے اونچے درجات میں پہنچتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ ہر مجلس انسان کے لیے حسرت کا سبب ہوگی سوائے اس مجلس میں جس میں اللہ کا ذکر کیا جائے. بیٹھ کر گپے مارتے ہیں, کسی کی غیبتیں ہو رہی ہے, کسی کی برائیاں ہو رہی ہے, یا دنیا کی باتیں ہو رہی ہیں, کوئی اللہ اور اس کے رسول کا نام تک نہیں آتا پوری مجلس میں. یہ مجلس آخرت میں وبال کا سبب ہوگی. اسی لیے جو مجلس کے اختتام کا کفارے کی آیت دعا ہے سبحانک اللہم و بحمدک, یہ اسی لیے تاکہ کم سے کم آخر میں آپ اللہ کے حمد اللہ کی تعریف بیان کر دو, تو مجلس کا کفارہ ہو جاتا ہے. تو وہ مجلس بھی قیامت کے دن انسان کی حسرت کا سبب ہوگی. سورہ مریم کے اندر اسی قیامت کے دن کو یوم الحسرت سے تعبیر کیا. وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ, حسرت کیا ہے؟ یہی افسوس کا نام ہے. جہنمی بھی افسوس کریں گے اور جنتی بھی افسوس کریں گے کہ کاش ہم نے دنیا کے اندر نیک اعمال زیادہ کیے ہوئے ہوتے اور وقت کو ضائع نہ کیا ہوا ہوتا. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَل صَالِحًا, اور جو شخص یقین کرے اللہ پر, ایمان لائے اللہ پر اور نیک اعمال کرتا رہے, یُکَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ, اللہ تعالیٰ اس کی برائیوں کو مٹا دے گا. وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي, اور اللہ تعالیٰ داخل کر دے گا ایسے باغات میں جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی. خالدین فیہا ابدا, وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ذالک الفوز العظیم, یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. جو جنت میں پہنچ گیا اور جنت کی نعمتوں سے مالا مال ہو گیا, اللہ کی رضا اور دیدار کا مقام مل گیا, یہ بڑی کامیابی ہے. دنیا کے اندر ہم نے اس کو کامیابی نہیں سمجھا. کسی نے کامیابی دولت میں دیکھی, کسی نے ملازمت میں, کسی نے تجارت میں, کسی نے اپنی عزت بڑھ جائے, کسی نے مقام بڑھ جائے. غرض ہے کہ دنیا کی تمام چیزوں میں ہم نے کامیابی سمجھی. اللہ فرماتے ہیں کامیابی اس کا نام ہے, ذالک الفوز العظیم. والذین کفروا, اور جنہوں نے کفر اختیار کیا, وکذبوا بآیاتنا, اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا, اولئک اصحاب النار, یہ جہنمی ہیں, دوزخ والے ہیں. خالدین فیہا, یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. وبئس المصیر, اور بہت برا ٹھکانہ ہے جہنم, بہت برا ٹھکانہ ہے. تو شروع میں اللہ تعالیٰ نے توحید کا بیان کیا, اس کے بعد رسولوں پر ایمان لانے کا تذکرہ فرمایا, اس کے بعد آخرت کا تذکرہ فرمایا. یہ ایمانیات کو اللہ نے تفصیل کے ساتھ ایک ہی رکوع کے اندر ذکر فرما دیا. اور فآمنوا باللہ میں تقاضوں کو, کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے. ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ, اب اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں جو مصیبت بھی تم کو پہنچتی ہے اللہ کے حکم ہی سے پہنچتی ہے. انسان جب کوئی مصیبت آتی ہے تو گھبرا جاتا ہے, اور اس گھبراہٹ کے اندر اللہ کو بھول جاتا ہے, پھر ادھر ادھر منتیں مانگتا ہے, اپنی مرادیں چاہتا ہے, حالانکہ اللہ ہی کی طرف سے مصیبت پہنچی ہے. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ, اگر تم کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے اللہ کے سوا کوئی طاقت نہیں جو اس کو دور کر سکے. تو مومن کے لیے تو دونوں حالتیں کامیابی کی طرف لے جانے والی, نعمتوں کی حالت شکر کر کے کامیابی کی طرف لے جانے والی, مصیبتوں کی حالت صبر کر کے کامیابی کی طرف لے جانے والی. ہر حال میں بندہ کامیاب ہے, شرط یہ ہے نعمتوں میں شکر کرے اور مصائب میں صبر کرے. ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ, اللہ کے حکم سے جو بھی مصیبت پہنچتی ہے اللہ کے حکم سے پہنچتی ہے. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبًا, جو کوئی اللہ پر ایمان لائے گا اللہ تعالیٰ اس کے دل کو راہ دکھا دیں گے. وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ, اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے. تکلیفیں جو آتی ہیں بعض مرتبہ اس لیے آتی ہیں تاکہ بندہ اللہ کی طرف جڑ جائے, تعلق جو ہے وہ مضبوط ہو جائے, اور بعض مرتبہ تکلیفیں آتی ہیں اس لیے تاکہ اس کو آزمایا جائے. اب یہ کہ آزمائش کی تکلیفیں اور وہ جو تکلیفیں ہیں دونوں میں فرق کیا ہے؟ ایک بندہ مومن کو بھی تکلیف پہنچتی ہے اور ایک کو ایک دوسرے مومن غیر مومن ہے اس کو بھی تکلیف پہنچتی ہے عذاب کے طور پر. تو جو آدمی پریشانیوں میں گھرا ہوا ہے وہ کیسے یقین کرے کہ میری یہ تکلیفیں کس لیے ہیں؟ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بہت اچھا اس کا تجزیہ کیا ہے. فرمایا کہ بندہ اگر پریشانی مصیبتوں کے بعد پریشان ہو جائے اور یہ پریشانیاں ایسی ہوں کہ اس کو ایمان سے دور کر دے یا اعمال صالحہ سے دور کر دے, اس کا مطلب یہ اللہ کی طرف سے اس کو سزا کے طور پر تکلیفیں دی جا رہی ہیں. اور وہ بندہ جس کو مصائب جب آئے مصیبتیں آئیں تو وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو گیا, اللہ کی طرف صبر کر کے متوجہ ہوا, دعائیں زیادہ مانگنے لگا, جو نوافل پڑھ رہا تھا اس میں اور اضافہ ہو گیا, اللہ کا ذکر اور دعائیں زیادہ مانگنے لگا, اس کا مطلب یہ ایمان کی حالت میں ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی آزمائش چاہ رہے ہیں. بس یہ پریشانیاں اس کے ایمان کو بڑھانے کا ذریعہ بنے گی, یہ پریشانیاں اس کے درجات کی بلندی کا سبب بنے گی. اور وہ جو آدمی پریشان ہو گیا ایمان یا عمل صالح سے دور ہو گیا اس کے لیے وہ پریشانی عذاب کا ذریعہ ہے. ما اصاب من مصیبۃ الا باذن اللہ, جب ایمان لے آئے تو کیا فرمایا؟ اطیع اللہ واطیع الرسول. ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانو. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ, اگر تم نے منہ موڑ لیا بے شک ہمارے رسول کا کام تو واضح طور پر پہنچا دینا ہے. یعنی نرمی, سختی, تکلیف, راحت, ہر حال میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانو. اگر ایسا نہ کرو گے خود تمہارا ہی نقصان ہے. ہمارے رسول کا کام تو تھا پہنچا دیا, تم تک پہنچا دیا پیغام, اس کا ذمہ داری ادا ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم ماننے کی حکم دیا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم ماننے کی تاکید کی. اطیع اللہ واطیع الرسول. اللہ لا الہ الا ہو, اللہ اس کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون, اور اللہ ہی پر ایمان والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے. ہر وقت اللہ کی ذات, اللہ کی صفات ہمارے سامنے رہیں. اب تقاضا کیا تھا؟ اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانا جاتا. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کرنے کے لیے مکہ سے نکل رہے ہیں اور ان کے گھر والوں نے کہا کہ آپ چلے جائیں گے, یہاں ہمارا کون رہے گا؟ اس لیے پھر وہ ہجرت کرنے سے رک گئے. دوسرا واقعہ اس آیت کے شان نزول میں لکھا, ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاد پہ جانے کے لیے تیار ہو رہے تھے, ان کے گھر والوں نے روک دیا, یہ بیوی بچوں نے روک دیا کسی وجہ سے, تو وہ رک گئے جہاد میں جانے سے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اے ایمان والو, بے شک بعض تمہاری بیویاں اور تمہاری اولاد یہ دشمن ہے تمہارے لیے. جو اللہ کی راہ میں جانے سے روک رہے ہیں, جو جہاد میں جانے سے روک رہے ہیں یا ہجرت کرنے سے روک رہے ہیں, یہ تمہارے دشمن ہیں. فاحذروہم, تم ان سے بچتے رہو. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ڈانٹ ڈپٹ کر اب ان کو سزا دینے لگ جائیں. فرمایا, وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا, اگر تم ان کو معاف کر دو, درگزر کر دو, اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والا, رحم کرنے والا ہے. یہ تم کو چونکا دیا گیا کہ تم نے ایمان لائے, اللہ اور اس کے رسول کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی حامی بھر لی, تسلیم خسرے تسلیم خم کر دیا. اب یہ جو روکنے والے ہیں کیا ہے؟ تقاضا تو یہ چاہیے تھا کہ ہجرت کر جاتے, مکہ چھوڑ جاتے, ایمان کی طرف ہجرت کر جاتے, مدینہ کی طرف ہجرت کر کے جاتے یا اللہ کی راہ میں نکل پڑتے, لیکن ان لوگوں نے روک لیا. ٹھیک ہے, آئندہ کے لیے ہوشیار رہیں. انما اموالکم و اولادکم فتنہ, بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولاد یہ آزمائش ہے تمہارے لیے. حدیث میں آتا ہے, مبخلتن و مجبنتن, یہ جو اولاد اور بیویاں ہیں یہ بخیلی کا سبب ہیں. جب انسان خرچ کرنے کے لیے हाथ निकालता है, हाथ डालता है जेब में तो याद आ जाती है कि बीवी बच्चों के भी खर्चे हैं, इसलिए कम डालता है। ये क्या है? बखीली का जरिया है। मजबनतुन बुजदिली का सबब है, अल्लाह की राह में जाने के लिए निकल रहा है और याद आ गए बीवी बच्चे तो रुक जाता है या पीछे हट जाता है। ये बखीली का भी जरिया है और बुजदिली का भी सबब बनती है। वल्लाहु इंदहु अजरुन अज़ीम, और अल्लाह के पास बड़ा अजर है। फत्तकुल्लाह मस्ततातुम, अल्लाह ताला से डरते रहो जिस कदर तुमसे हो सके, जहां तक हो सके। सूरह निसा में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीन आमनुत्तकुल्लाह हक्क तुकाती, ए ईमान वालों अल्लाह से डरो जैसा उससे डरने का हक है। जब यह आयत नाजिल हुई थी सहाबे किराम कांप गए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा जैसा अल्लाह से डरने का हक है। अल्लाह ताला ने आसानी फरमा दी, यह आयत नाजिल फरमाई, फत्तकुल्लाह मस्ततातुम, जिस कदर तुमसे हो सके अल्लाह से डरते रहो, परहेजगारी इख्तियार करो। वस्मऊ, और अल्लाह की बात सुनो। वअतीउ, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म मानो। वअनफिकू, और खर्च करो। खैरन लिअन्फुसिकुम, ये तुम्हारे लिए बेहतर है, जो तुम खर्च कर रहे हो ये तुम्हारे ही काम आने वाला है। वमन युक्शुह नफ्सिही, और जिसको बचा दिया गया अपने जी के लालच से, फउलाइका हुमुल मुफ्लिहून, वही लोग कामयाब है। यानी जिसके दिल में अल्लाह ने ये बात डाल दी, बखीली से बच गया और खर्च किया अल्लाह के लिए, वो कामयाब है। और ये खर्च करना ये अल्लाह को कर्ज देने के बराबर है। इन तुक्रिज़ुल्लाह कर्ज़न हसना, अगर तुम अल्लाह को कर्ज दोगे कर्ज हसना, युज़ाइफ़ु लकुम, अल्लाह उसको डबल कर देगा तुम्हारे लिए। वयग़फ़िर लकुम, अल्लाह तुम्हारी मग़फ़िरत कर देगा, और अल्लाह ताला क़द्रदान है, तहम्मुल वाला है। ये जो कुछ हम खर्च कर रहे हैं ये हमारे अकाउंट में गोया जमा हो रहा है आखिरत के बैंक में, ये ज़ाय नहीं हो रहा है। आलिमुल ग़ैब वश्शहादा, अल्लाह जानने वाला है गैब की बातों को भी, वश्शहादा और ज़ाहिर का भी। अल अज़ीज़ अल हकीम, वो ज़बरदस्त है, हिकमत वाला है। क़द्रदानी इस कदर है अल्लाह ताला की कि थोड़े से अमल को बढ़ा देता है। यमहक़ुल्लाहु रिबा वयुर्बिस सदक़ात, सूद को अल्लाह मिटाता है, सदक़ात को बढ़ाता है। एक अमल करते हो अल्लाह उसके कम से कम 10 दे रहा है, और बढ़ाकर 700 गुना तक भी कर देता है। मसलुल लदीना युनफिकून अमवालहुम फी सबीलिल्लाह का मसल हब्बतिन, फरमाए एक दाना जो ज़मीन में डाला जाता है, वो दाना जब आग ऊपर उठता है, कोंपल फूटती है, प्लांट तैयार होता है, खोशा होता है, वो एक दाना 100 दानों को लेकर आता है। सब आसनाबिल फी कुल सुम्बुलतिम में, तो हब्बा 700 दाने उससे निकलते हैं। तो ठीक इसी तरह एक दिरहम एक पाउंड अल्लाह की राह में खर्च किया, अल्लाह उसको इसी तरह बढ़ा देंगे, 700 पाउंड तक का सवाब देंगे। और आगे इसी पर बस नहीं, वल्लाहु युदाइफ लिमन यशा, अल्लाह उससे भी दुगना कर देंगे जिसके लिए चाहेंगे। और फिर इखलास के एतबार से सवाब बढ़ेगा। यकीनन अल्लाह ताला ने बहुत आसानियाँ दी है, बहुत कद्रदान है अल्लाह ताला। तो पहले रुकू में अल्लाह ताला ने ईमानियात का तज़किरा तफसील से फरमाया, और दूसरे रुकू के अंदर ईमान के तकाज़ों का जिक्र फरमाया कि जो ईमान ले आया उसकी ज़िंदगी ये होनी चाहिए, मुसीबत भी आई तो अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हुआ। उसकी ज़िंदगी ये होनी चाहिए, उसकी बीवियाँ और उसकी औलाद अगरचे सामने हों लेकिन वो अल्लाह की राह में आगे बढ़ता रहे, माल जो अल्लाह ने दिया है वो खर्च करता रहे, और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारता रहे, ये ईमान के तकाज़े हैं। तो गोया पूरे इस सूरत को हम ये कह सकते हैं कि मदनी सूरतों में एक ऐसी सूरत जो जामे है तमाम ईमानियात को, ये सूरह तगाबुन है। हक़ तआला शानो हमारे ईमान के अंदर भी मजबूती अता फरमाए, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की हमें तौफीक अता फरमाए। اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری خطاؤں سے درگزر فرما ہر شر سے ہر مصیبت سے ہر حادثے سے ہماری حفاظت فرما قرآن کریم کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما اللہ قرآن کریم کو پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی سعادت عطا فرما ہم میں جو بیمار ہوں ان سب کو شفا کاملہ عاجل عطا فرما جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی آسان فرما جو بے نکاح ہیں ان کے نکاح آسان فرما جو بے اولاد ان کو اولاد صالح عطا فرما جن کے اولاد نافرمان ان کے اولاد کو مطیع اور فرما بردار بنا دے اے اللہ اس بستی پر اپنی رحمت خاصہ نازل فرما تمام مسلمانوں کی جان و مال عزت و آبرو دکان و مکان کی حفاظت فرما فرما, پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم اور مظلومین کی حمایت فرما, ظالم طاقتوں کو یہ ہدایت عطا فرما, اور اگر ہدایت ان کے مقدر میں نہ ہو تو آپس میں ٹکرا کر ختم فرما. اے اللہ, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جتنی دعائیں مانگی ہے خیر کی اس میں ہمارا حصہ عطا فرما, جتنے شرور سے پناہ چاہیے ہماری بھی اس سے حفاظت فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ.